السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے دن جس دن انسان کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی قلب سلیم کو قبول فرمائے گا، اور قلب سلیم کی اہمیت اور اس کی حیثیت اس دن ظاہر ہوگی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نقل فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم. کہ جس دن آل اولاد، مال اور دولت کام آنے والا نہیں ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی کے یہاں قلب سلیم کام آئے گا، صاف ستھرا دل. دل کی حیثیت ہے، دل کی اہمیت ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور روحانی زندگی میں بھی. دنیاوی زندگی میں آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے کہ فلاں صاحب کا قلب، اس کی قلب کی حرکت بند ہو گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی دل کے اندر خرابی آئی، اس نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ رک گیا، تو انسان کی زندگی رک گئی. اس زندگی کا سب کو اس کی فکر ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر بتائے کہ آپ کے دل میں فلاں خرابی ہے، کولیسٹرول بڑھ گیا ہے اور آپ کے دل کی رگ پر اثر آنے والا ہے، وہ فوراً کسی اہم ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ خراب ہو جاوے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورا نظام زندگی خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ صحیح ہو تو پورا نظام زندگی صحیح ہوتا ہے اور اس کی زندگی صحیح طور پر چلتی ہے. ذرا سی اس میں گڑبڑ ہو جائے تو فوراً آدمی کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ اس کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ ایک عام نظام ہے اور عام حالات ہیں اور سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور جس کو اس طرح کا کوئی خدشہ پیش آ جاوے، جس کو ذرا سا کوئی ڈاکٹر یا کوئی جاننے والا اس کے دل کی خرابی کی طرف متوجہ کر دے، وہ فوراً جو ہے اٹینشن ہو جاتا ہے اور اس کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس کی طرف طرح طرح کے جگاڑ بازی لگاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ صحیح ہو. یہ عام حالت ہے. یہ نظام زندگی اس کا خراب ہوتا ہوا اس کو نظر آتا ہے، فوراً اس کی فکر کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک روحانی زندگی بھی ہے، وہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، لیکن یہ نظام زندگی اس کا روحانی طور پر اور جسمانی طور پر اگر صحیح ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے. تو اس کو دل کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل جس پر نظام زندگی کا انحصار ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور ایک ہمارا روحانی دل ہے اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور اس کی بھی صحیح کرنے کی اور اس کو سیدھے راستے پر چلانے کی اور اس کے اچھے طریقے سے کرنے کی فکر کرنی چاہیے. دونوں کی فکر ضروری ہے. تو اس طریقے سے جب اس کی ہم فکر کریں گے تو ہمارا دل صحیح ہو جائے گا. تو اس لیے دل کو بنانے کی ضرورت ہے، دل کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ اس وقت پریشان ہیں. دنیا میں ہر آدمی، اکثر آدمی، اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، ضروریات زندگی اور زندگی کے تمام وسائل اس کے پاس موجود ہے، مگر اس کو نیند نہیں آتی، پریشان ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ساری نعمتوں سے اس کو نوازا ہے، مگر پھر وہ پریشان رہتا ہے، اس کو سکون نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے دوست احباب آپ کو ملتے ہوں گے، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی نے نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں، مگر وہ پھر بھی پریشان لگتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں. تو ایک آدمی پریشان ہوتا ہے، ساری نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دی ہوئی ہیں، پھر وہ کیوں پریشان ہیں؟ معلوم ہوا کہ دنیاوی جتنی ہماری چیزیں ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں، وہ ہماری زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے، لیکن صحیح نعمت اور جس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے، وہ کہیں اور سے ملتی ہے، اس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر اس کی فکر کریں گے انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی، اور ملتی ہے، اور جن لوگوں کو ملی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نوازا ہے، ان کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نمونہ بنایا ہے، لوگوں کی ان کو توجہ کا ذریعہ بنایا ہے، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کوئی کسی طرح کی بھید بھاؤ کی بات نہیں ہوتی. جو بھی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازتا ہے. جو کوشش کرے گا اللہ اس کو نواز دے گا، کوشش نہیں کرے گا وہ کتنا بھی خاص آدمی ہو، کتنا بھی اچھا آدمی ہو، اگر کوشش نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. وہ اللہ صلی انسان اللہ ماسا، جو بھی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، اس کو دیتا ہے. جس طرح کی کوشش کرے گا، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ دنیا سے نواز دے گا، دین کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ دین سے نواز دے گا، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اپنا تقرب عطا فرما دے گا، اللہ کے رسول کی محبت چاہے گا اللہ کے رسول کی محبت مل جائے گی. کوشش کرنا آپ کا کام ہے، جس طرح کی کوشش کریں گے تو اس کو وہ کوشش کرنے کے ذریعے سے وہ چیز اس کو مل جائے گی. مشکل نہیں اس کے آسان شبد مرد باید کہ آسان شبد، کوئی بھی کام ایسا نہیں مشکل نہیں ہے جو انسان کے لیے آسان نہ ہو. انسان کوشش کرے گا اس کو مل جائے گا، کوشش نہیں کرے گا نہیں ملے گا. تو ایک نظام ہے، یہ اس طرح کی ترتیب ہے دنیا کی، اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو حاصل کرنے کی اور اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دل کیسے صحیح ہو جائے. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ دل اگر صحیح ہو جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا کام ہمارے کام آئے گا، اور ہماری زندگی کے چمکنے کا اور اس کو منور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. آپ نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی زمین پر گندگی لگ جائے، ناپاکی لگ جائے، نجاست لگ جائے، تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہاں پر موسلادھار بارش ہو، زبردست بارش ہو، اس بارش کے ذریعے وہ نجاست صاف ہو جائے، وہ زمین پاک ہو جائے گی، ایک طریقہ یہ. دوسرا طریقہ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اگر تمازت آفتاب خوب پڑے، دھوپ، تیز دھوپ وہاں پر پڑے، آفتاب کی روشنی تیز پڑے، گرم دھوپ پڑے، وہ زمین خشک ہو جائے گی، وہ نجاست خشک ہو جائے گی، تو بھی وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جو ہمارا دل ہے، اگر اس کے اندر خرابی آ جائے، اس پر گندگی لگ جائے، اس کو بھی پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے. جب اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جائے گی، ان کی نگاہیں ہمارے سینے پر پڑیں گی، ان کی نگاہیں ہمارے چہرے پر پڑیں گی، ان کی نگاہیں ہمارے جسم پر پڑیں گی، تو نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ان کی نگاہیں آپ پر پڑیں گی تو آپ کا دل بن جائے گا. ان کی نگاہوں کی شعائیں اور ان کی نگاہوں کی کرنیں آپ کے قلب پر پڑیں گی تو آپ کے قلب کے اندر جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی. یہ صحبت کے اندر تاثیر رکھی ہے. اور صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. انسان اچھی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس اچھی صحبت اختیار کرنے کے ذریعے سے اس کے اندر وہ اچھائی پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگ یہ باتیں نقل کرتے ہیں کہ آپ عطر کی دکان پر جائیں، آپ عطر خریدیں یا نہ خریدیں، وہ خود عطر لگا دے گا، یا کم سے کم وہاں سے آپ کے کپڑوں میں عطر کی خوشبو رچ اور بس جائے گی. جب آپ نکل کر آئیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ تو بہت اچھا عطر لگا کے آئے ہیں، حالانکہ آپ نے عطر نہیں لگایا. تو کیا ہوا کہ وہاں عطر کی صحبت میں آپ گئے، عطر کی دکان پر آپ گئے، تو اس نے آپ کو متاثر کیا، آپ کے اندر وہ رچ اور بس گئی. اسی طریقے سے جب اللہ والے کی صحبت میں آپ جائیں گے، ان کی محبت کی نگاہ، ان کی ایمان کی نگاہ آپ کے اوپر پڑے گی، آپ کے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، آپ کے قلب کے اندر حرکت پیدا ہوگی، آپ کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، آپ ایک سکون محسوس کریں گے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب اللہ والے کی صحبت میں جاتے ہیں تو وہاں اللہ یاد آ جاتا ہے. ایک سکون ملتا ہے، ایک راحت ملتی ہے۔ مسجد میں آپ آدمی آتا ہے پریشان رہتا ہے، گھر میں پریشان، بازار میں پریشان، سفر میں پریشان، لیکن جب مسجد میں آتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے پریشان حال ہوتا ہے، لیکن وہاں بیٹھ کے اس کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جہاں بھی نورانی ماحول ہوگا، جہاں بھی ایمان والا ماحول ہوگا، جہاں بھی روحانیت والا ماحول ہوگا، وہاں سے ہمارے دل پر اس کا اثر ہوگا اور ہمیں وہ نورانی ماحول ملے گا، اور اس کے اثر کی برکت سے ہمارے دل کے اندر تاثیر پیدا ہوگی اور ہمارا دل متاثر ہوگا۔ یہ عام قاعدہ ہے اور آپ لوگ بھی اس کا بار بار تجربہ کرتے ہوں گے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت میں جائیں اور صحبت اختیار کریں اور اپنے دل کو منور کریں۔ اور اس کی تاثیر کا واقعہ میں دو واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون کے کہنے پر مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا گیا اور وہ پروگرام دو گھنٹے، ڈھائی گھنٹے یا تین گھنٹے یا پورے دن کا رہا ہوگا، پنڈال سجایا گیا ہوگا، بڑا پروگرام بنایا گیا ہوگا، پورے ملک سے جادوگر آئے ہوں گے اور ان سب کے سامنے مقابلہ کرنا ہوگا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ کتنی دیر وہاں رہے ہوں گے آپ انداز لگا سکتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں بھی پروگرام کرتا ہے آدمی تین گھنٹے، چار گھنٹے، پانچ گھنٹے، پورے دن کا کرتا ہے دو شفٹ میں کرتا ہے، دو نشستوں میں کرتا ہے، دن رات کا کرتا ہے تو تین نشستوں میں کرتا ہے، تین شفٹ میں کرتا ہے، تو وہ پروگرام بھی ایک شفٹ میں ہوا ہوگا یا دو شفٹ میں پورا ہوا ہوگا۔ قرآن میں تو اس کی تفصیل موجود نہیں ہے، لیکن آپ انداز لگا سکتے ہیں، چلو ایک ہی شفٹ میں، مانو کہ ایک ہی شفٹ میں ہوا تھا تو دو گھنٹے، تین گھنٹے کا رہا ہوگا، ایک گھنٹے کا رہا ہوگا۔ وہاں بڑے بڑے جادوگر آئے، بڑے بڑے اگر جادوگر آئے تھے وہ تو ایمان کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن ان کے جو دل تھے، ان کے جو قلوب تھے وہ نرم تھے، ان کے دلوں کی کھیتی نرم تھی۔ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن جب انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتب دکھایا، ان کا کرتب ان کے کرتبوں کو نگل گیا، ان کے کرتبوں کو ہضم کر گیا، وہ سمجھنے لگے، اس لیے کہ وہ تو استاذ الاساتذہ تھے، مصر کے اہم بڑے بڑے جادوگر تھے، استاذ تھے اس زمانے کے، تو استاذ فیل ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے، اگر جادوگر ہوتے تو جادوگر تو ہم ہیں، کلاکار تو ہم ہیں، اس زمانے کے سب سے بڑے کلاکار، سب سے بڑے جادوگر تو ہم ہیں، اگر ہمارے جادو کو کوئی چیز ہضم کر رہی ہے، ہمارے کام کو کوئی اور نشانہ بنا رہا ہے تو وہ کوئی جادو نہیں ہو سکتا، وہ کوئی اور آسمانی طاقت ہے۔ وہ سمجھ گئے۔ تو اس میں عرض کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں وہ تھوڑی دیر رہے، حالانکہ وہ مقابلہ کرنے کی غرض سے آئے تھے، دلوں کی کھیتی نرم تھی، فوراً کہے بیٹھے کہ ہم تو آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیا ہے۔ یہ کیا کرشمہ سازی تھی؟ یہ اس صحبت کی کرشمہ سازی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ صحبت کی تاثیر تھی کہ ان کے دلوں کی کھیتی بدل دی، ان کی زندگی بدل ڈالی۔ فرعون نے ان کو کہا کہ تم نے ایسی حرکت کی میرے مشورے کے بغیر، میری اجازت کے بغیر، میں تمہارے الٹے سیدھے ہاتھ پر کاٹ دوں گا، لو قطعی نہیں دیا تم ارجو لکم من خلاف ولو صلبنکم اجمعین، تمام کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا فقط ایمان تھا، اب تو جو کرنا ہے کر ڈال دیا، ہم تو دل دے چکے، ہم تو ایمان لیا ہے۔ یہ صحبت کی تاثیر ہے، یہ صحبت کی تاثیر ہے۔ اس طریقے سے اگر صحبت والے اللہ والوں کی صحبت میں جایا جائے گا، ایسے دل کی کھیتی بدل جاتی ہے، ایسے دلوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، ایسے وہ صحیح نور کو قبول کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ دوسرا واقعہ سنیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا کی زمین پر عرب کے بدوؤں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا کے نقشے پر، نقش عالم پر عرب کے مکے کے مدینے کی بدوؤں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، عرب کی کوئی اہمیت تھی نہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ شان ہے صحبت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ان عرب کے بدوؤں کو دنیا کا امام بنا دیا، دنیا کا عالی حکمراں بنا دیا، دنیا کے ایسے صحابہ بنا دیا، ایسا مقام ان کو عطا فرما دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ستاروں سے تشبیہ دی، ایسے ستارے جس کی اقتداء کر لی جاوے تو راہ راست پر آ جاتا ہے. ایسا ستارہ کہ کسی نے اس کی اتباع کر لی تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتا ہے. یہ وہ ستارے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. صحبت اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ دنیا قیامت تک دنیا میں ان جیسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے صحبت کی تاثیر. میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں, میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ کا لحاظ کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. سچے ہر زمانے میں ہر جگہ ملیں گے. ایسے سچے جن کے دل منور ہیں, جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہے, جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, جو محبت کے پیمانوں سے لبریز ہوتے ہیں اور محبت کو تقسیم کرتے ہیں, جو معرفت کو تقسیم کرتے ہیں, ان کی صحبت میں جایا جائے اور وہ ہر جگہ موجود ہوں گے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین, کہ سچوں کے ساتھ رہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جگہ تو سچے تھے ہی نہیں. اللہ نے, جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کونوا امر کا صیغہ ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کام کرنا ضروری ہے, واجب ہے. اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ رہو, تو سچوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے, لازم ہے. سچوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ سچے ہر جگہ موجود بھی ہیں, اس لیے کہ اگر سچے ہر جگہ موجود نہیں ہوں گے تو اللہ کا یہ قول, اس پر عمل کرنا صادق نہیں آئے گا. اور اللہ ایسی بات نہیں فرماتے جس پر عمل کرنا مشکل ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ ایسی بات فرماتے ہی نہیں جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو, جس پر عمل کرنا مشکل ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو. معلوم ہوا کہ سچے ہر جگہ اور ہر زمانے میں موجود ہیں. آپ کے علاقے میں, آپ کے اس ملک میں بہت سے سچے موجود ہیں جن کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ ملتا ہے, اللہ کی معرفت ملتی ہے, اللہ کے رسول کی معرفت ملتی ہے. یہاں پر آپ کے مشہور بزرگ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی نور اللہ مرقدہ, اور اس کے بعد ان کے جو صحبت یافتہ جو اکابر بزرگ یہاں پر موجود ہیں, ان کی صحبت اختیار کی جائے. ہر محلے میں ہوں گے, ہر علاقے میں ہوں گے اور ہر مسجد میں ہوں گے. ان کے پاس جایا جائے اور ان سے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان کی صحبت اختیار کی جائے. روزانہ نہیں جا سکتے, ہفتے میں ایک مرتبہ جائیے. ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں جا سکتے, مہینے میں جائیے. مہینے میں نہیں جا سکتے, سال میں جائیے, مگر جائیے ضرور. جو نہیں جائے گا وہ محروم رہتا ہے. دیکھیے, ایک عمل کرنا ہوتا ہے اور ایک عمل کی راہ کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا, اس میں آسانی پیدا ہونا, ایک یہ ہوتا ہے. تو اگر اللہ والوں کی صحبت میں اختیار کریں گے, اللہ والوں کی صحبت میں جائیں گے تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور عمل والے راستے پر چلنا بھی آسان ہوگا. اس لیے کوشش کی جاوے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کی جاوے. آپ جان سکتے ہیں آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے میں کون ہیں, ان کی صحبت اختیار کی جاوے, ان کو پاس جایا جائے. جب آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا جو ہے دل بن جائے گا. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ایک تو دل اللہ کی صحبت سے بنتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے, ایک بات یہ ہو گئی. دوسرا طریقہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جب آپ اللہ کی ضربیں لگائیں گے اور وہ ضربیں آپ کے دل پر پڑیں گی, اس سے جو آپ کے دل میں گندگی جمع ہو گئی وہ ختم ہو جائے گی. الا اللہ کی ضربیں لگائی جائیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ خبردار ہو جاؤ, دھیان رکھو, اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جو ہم لوگ پریشان ہیں نا, طرح طرح سکون ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں. ہم صحیح سکون تلاش کریں تو اللہ کے ذکر میں ہوں. اور اللہ کے ذکر کا وسیع مفہوم مختصر الفاظ میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طاقت کا, اس کی قوت کا, اس کی کبریائی کا ہر وقت استحضار ہو. آپ تنہائی میں ہیں تو بھی اس کی کبریائی کا استحضار ہو کہ اللہ بہت بڑا ہے. بازار میں ہو تو بھی اللہ کو سمجھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو جب اللہ کی کبریائی کا استحضار ہوگا, ہم گناہ نہیں کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے. زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو, دل و دماغ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قوت کا, اس کی طاقت کا استحضار ہو, تو ہم گناہ نہیں کریں گے. جب اس کی طاقت کا استحضار ہوگا اور گناہوں سے بچیں گے تو ہمارا دل بن جائے گا, ہمارے دل کے اندر جو گندگی ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور یہ دن ایسا دل ہو جائے گا جو ہمیں آخرت میں کام آنے والا بن جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ جس دن مال دولت کچھ کام نہیں آئے گا, آل اولاد کام نہیں آئے گی, اس دن یہ نفع بخش دل, اس دن یہ قلب سلیم, یہ صاف ستھرا دل ہمارے کام آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
Hazrat Mufti Mas'ud Sahab Azizi from India, who has been teaching hadith for many years in Darul Uloom, and also Khalifa of many mashayikh. And Sheikh was just saying two things to take, that we should be in the company of our the people who know Allah, to change our hearts and to get rid of all the dirt from our hearts. It is acquired by two things. One is to gain and to be in the company of the mashayikh, and to be in the company of the ahlullah, the people who are connected to Allah. And number two is to constantly remember Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant us the ability, tawfiq, to do amal, to acquire the company of the ahlullah, the people who are connected to Allah, and give us the ability to engage our tongues and hearts in remembering Allah subhanahu wa ta'ala at all times. Jazakallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
announcement, inshallah. This weekend, Saturday and Sunday, 13th and 14th, after Asr Salah, we are having a program in our masjid on Karbala. As you know, we are in the month of Muharram, and the famous event of Karbala where Hazrat Hussein radiallahu anhu was martyred. So a deep dive into the Karbala. It's two sessions, one tomorrow after Asr Salah, and inshallah the second part will be delivered after Asr Salah on Sunday. Maulana Hussein Patel, who is the founder of Itqan Institute, inshallah, will be delivering this talk. Please join us after Asr Salah in the weekend, Saturday, on the weekend, Saturday and Sunday. Jazakallah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alas-salah. Hayya 'alal-falah. على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله الذي أخبتت له قلوب المتقين وسجدت بين يديه وجوه العابدين ولهجت بذكره ألسنة الصالحين أحمده سبحانه حمد الشاكرين وأسأله معونة الصابرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله خير من صلى وقام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته قال سبحانه وتعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فالصلاة من أعظم ركائز الدين وأنفعها في العالمين وهي ثاني أركان الإسلام ودعائمه العظام فهي بعد الشهادتين آكد مفروض وأعظم مأمور وأجل طاعة وأرجى بضاعة من حفظها حفظ دينه ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع وهي عمود الديانة ورأس الأمانة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ومنزلتها في الإسلام عظيمة ومكانتها كبيرة وهي دأب النبيين ومحل عناية المرسلين فهذا الخليل إبراهيم عليه السلام دعا ربه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقد أمر الله عز وجل بها موسى وأخاه هارون عليهما السلام فقال تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال سبحانه وتعالى عن إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وهي أمر الله تعالى لنبيه وأمته قال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أيها المسلمون اعلموا أنه من أدى الصلاة بحقها كان له عند الله تعالى عهد بالجنة ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالمحافظة عليها قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وجعلها الله تعالى قرة للعيون ومفزعا للمحزون ودافعة للهموم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فيا من ضاقت عليه السبل وأصابه من دنياه التعب، عليك بالصلاة، فإنها راحة لقلبك وسكينة لنفسك. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال، أقم الصلاة أرحنا به، فهي خضوع وخشوع وافتقار واضطرار ودعاء وثناء وتحميد وتمجيد وتذلل لله العلي الحميد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن الصلاة سبب لكل خير في الدنيا والآخرة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، وهي مفتاح قبول الأعمال وسبب لارتفاع في الطاعات ونيل كريم الخصال. فهنيئا لمن استقام في صلاته وأخلص في أعماله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فاللهم ارزقنا المحافظة على الصلوات، وتقبل منا الطاعات، وارفع لنا الدرجات، ووفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وبلده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلب نعمتك عنا، وكن معنا حيث كنا. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وجل وتم وأكبر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة، حي الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
Please complete the salat straight and the rows, fill in all the gaps, making sure there are no gaps in between.
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رحمة